بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود 6 مارچ 1903. مجلس قبل از عشاء. ایک صاحب نے حضرت اقدس سے رخصت طلب کی. ان سے مخاطب ہو کر حضور نے فرمایا، یہی مناسب ہے کہ عید کی نماز کے بعد روانہ ہوں، کیونکہ پھر سخت گرمی کا موسم آنے والا ہے، سفر میں بہت تکلیف ہوگی. میں نے جیسا آپ سے وعدہ کیا ہے دعا کرتا رہوں گا. مجھے کسی امیر یا بادشاہ کا خطرہ نہیں ہے، میرا کام دعا کرنا ہے. رخصت ہونے والے احمدی دوست نے عرض کیا کہ جب سے میں ایمان لایا ہوں، میں آج تک فرق نہیں کر سکا کہ میری محبت آپ سے زیادہ ہے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایسے ہی نہیں معلوم کہ میں خدا سے زیادہ پیار کرتا ہوں یا آپ سے. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا، یہ فطرت انسانی ہے، یعملو علی شاکلتہ، یہی ہے، جب زر کو آگ میں ڈالتے ہیں تو آخر کار وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ آگ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہتا، اور اگر وہ آگ سے الگ ہو جاوے تو بھی ایک مفید شے ضرور رہتا ہے. صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ چرک اس میں نہیں رہتا، آگ اپنے رنگ میں لا کر چرک اس سے دور کر دیتی ہے. توبہ کی انتہا فنا ہے، جس کے معنی رجوع کے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کے نزدیک ہونا. یہی آگ ہے جس سے انسان صاف ہوتا ہے. جو شخص اس کے نزدیک قدم رکھنے سے ڈرتا ہے کہ کہیں آگ سے جل نہ جاوے، وہ ناقص ہے. لیکن جو قدم آگے رکھتا ہے اور جیسے پروانہ آگ میں گر کر اپنے وجود کو جلاتا ہے، ویسے ہی وہ بھی گرتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے. مجاہدات کی انتہا فنائی ہے. اس کے آگے جو لقاء ہے وہ امر قصبی نہیں بلکہ وابی ہے. اس کاروبار کا انتہا مرنا ہے، اور یہ تخمریزی ہے. اس کے بعد رویدن یعنی پیدا کرنا، وہ فعل خدا کا ہے. ایک دانہ زمین میں جا کر جب بالکل نیست ہوتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ اسے سبزہ بنا دیتا ہے، مگر یہ مرحلہ بہت خوفناک ہے. بالکل ٹھیک کہا ہے، اس قول سرکش و خونی بوت تا گریزت ہر کے بیرونی بوت. جب آدمی سلوک میں قدم رکھتا ہے تو ہزارہ بلا اس پر نازل ہوتی ہیں، جیسے جنات اور دیو نے حملہ کر دیا ہے. مگر جب وہ شخص فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں اب واپس نہ ہوں گا اور اسی راہ میں جان دے دوں گا، تو پھر وہ حملہ نہیں ہوتا، اور آخر کار وہ بلا ایک باغ میں متبدل ہو جاتی ہے، اور جو اسے ڈرتا ہے اس کے لیے وہ دوزخ بن جاتی ہے. اس کا انتہائی مقام بالکل دوزخ کا تمثل ہوتا ہے، تا خدا تعالیٰ اسے آزماوے. جس نے اس دوزخ کی پرواہ نہ کی وہ کامیاب ہوا. یہ کام بہت نازک ہے، بجز موت کے چارہ نہیں. 9 مارچ 1903 دوران سیر. ایک شخص کی خواب پر فرمایا کہ معبرین نے لکھا ہے کہ اگر وبائی جگہ پر کوئی معمور یا نبی گیا ہوا دیکھا جاوے تو جاننا چاہیے کہ وہاں آرام ہوگا، کیونکہ وہ لوگ خدا کی رحمت ساغ لاتے ہیں. پھر فرمایا، رات کو میں نے خواب دیکھی کہ ایک شخص نے مجھے ایک پروانہ دیا ہے. وہ لمبا سا کاغذ ہے. میں نے پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ عدالت سے 4 جگہ کے لیے تعاون کا حکم جاری کیا گیا ہے. اس پروانے سے پایا جاتا تھا کہ اس کا اجرا میں نے کیا ہے. جیسے کاغذات محافظ دفتر کے پاس ہوتے ہیں، ویسے ہی وہ میرے پاس ہے. میں نے کہا کہ یہ حکم ایک عرصے سے ہے اور اس کی تعمیر آج تک نہ ہوئی، اب میں اس کا کیا جواب دوں گا. اس سے مجھے خوف طاری ہوا اور تمام رات میں اسی خدشے میں رہا، اور اس پر روشن خط میں لفظ تعاون کا لکھا تھا، گویا حکم میرے نام آتا ہے اور میں جاری کرتا ہوں. پھر میں نے دیکھا کہ اپنی جماعت کے چند آدمی کشتی کر رہے ہیں. میں نے کہا، آؤ میں تم کو ایک خواب سناؤں، مگر وہ نہ آئے. میں نے کہا، کیوں نہیں سنتے؟ جو شخص خدا کی باتیں نہیں سنتا وہ دوزخی ہوتا ہے. ایک شخص نے سوال کیا، کیا تحیات کے وقت نماز میں انگشت سبابہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا، لوگ زمانہ جاہلیت میں گالیوں کے واسطے یہ انگلی اٹھایا کرتے تھے، اس لیے اس کو سبابہ کہتے ہیں، یعنی گالی دینے والی. خدا تعالیٰ نے عرب کی اصلاح فرمائی اور وہ عادت ہٹا کر فرمایا کہ خدا کو واحد لا شریک کہتے وقت یہ انگلی اٹھایا کرو، تا اس سے وہ الزام اٹھ جاوے. ایسے ہی عرب کے لوگ 5 وقت شراب پیتے تھے، اس کے عوض میں 5 وقت نماز رکھی. اس کے بعد اس امر پر ذکر رہا کہ ہر ایک فرقے میں نظیر آیا ہے، جیسے قرآن سے ثابت ہے. اسی لیے رام چندر اور کرشن وغیرہ اپنے زمانے کے نبی ہوں گے. عرب صاحب نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ آپ کو سادہ مزاج کہتے ہیں، اس لیے کہ کتب مفت تقسیم کی جاتی ہیں. حضرت اقدس نے فرمایا، گفتان کے نہ کوئی کن و در آب انداز. کتابیں ہم مفت دیتے ہیں مگر اس میں ہماری سادگی نہیں ہے, نہ ہم غلطی پر ہیں. ہمارا منشا تبلیغ کا ہوتا ہے, اگر ہزار کتاب شائع ہو اور ایک شخص بھی راہ راست پر آ جاوے تو ہمارا مطلب پورا ہو گیا. چند احباب بتقریب نماز عید الاضحیٰ دارالامان میں تشریف لائے اور انہوں نے بیعت کی. حضرت اقدس امام پاک علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ایک جامع تقریر فرمائی. چنانچہ فرمایا, دیکھو جس قدر آپ لوگوں نے اس وقت بیعت کی ہے, جو پہلے کر چکے ہیں ان کو چند کلمات بطور نصیحت کے کہتا ہوں, چاہیے کہ اسے پوری توجہ سے سنیں. آپ لوگوں کی یہ بیعت توبہ ہے. توبہ دو طرح ہوتی ہے, ایک تو گزشتہ گناہوں سے یعنی ان کی اصلاح کرنے کے واسطے جو کچھ پہلے غلطیاں کر چکا ہے اس کی تلافی کرے, اور حتی الوسع ان بگاڑوں کی اصلاح کی کوشش کرنا, اور آئندہ کے گناہوں سے باز رہنا اور اپنے آپ کو اس آگ سے بچائے رکھنا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ توبہ سے تمام گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں معاف ہو جاتے ہیں, بشرطے کہ وہ توبہ صدق دل اور خلوص نیت سے ہو اور کوئی پوشیدہ دغا بازی دل کے کسی کونے میں پوشیدہ نہ ہو. وہ دلوں کے پوشیدہ اور مخفی رازوں کو جانتا ہے, وہ کسی کے دھوکے میں نہیں آتا. بس چاہیے کہ اس کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کی جاوے اور صدق سے نفاق سے اس کے حضور توبہ کی جائے, اور صدق سے نہ نفاق سے اس کے حضور توبہ کی جاوے. توبہ انسان کے واسطے کوئی زائد یا بے فائدہ چیز نہیں ہے, اور اس کا اثر صرف قیامت پر ہی منحصر نہیں بلکہ اس سے انسان کی دنیا اور دین دونوں سنور جاتے ہیں, اور اسے جہان میں اور آنے والے جہان دونوں میں آرام اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے. دیکھو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, البقرہ 202. اے ہمارے رب, ہمیں اس دنیا میں بھی آرام اور آسائش کے سامان عطا فرما, اور آنے والے جہان میں آرام اور راحت عطا فرما, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. دیکھو درس ربنا کے لفظ میں توبہ ہی کی طرف ایک باریک اشارہ ہے, کیونکہ ربنا کا لفظ چاہتا ہے کہ وہ بعض اور ربوں کو جو اس نے پہلے بنائے ہوئے تھے ان سے بیزار ہو کر اس رب کی طرف آیا ہے, اور یہ لفظ حقیقی درد اور گداز کے سوا انسان کے دل سے نکل ہی نہیں سکتا. رب کہتے ہیں بتدریج کمال کو پہنچانے والا اور پرورش کرنے والے کو. اصل میں انسان نے بہت سے ارباب بنائے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے ہیلوں اور دغا بازیوں پر اسے پورا بھروسہ ہوتا ہے تو وہی اس کے رب ہوتے ہیں. اگر اسے اپنے علم کا یا قوت بازو کا گھمنڈ ہے تو وہی اس کے رب ہیں. اگر اسے اپنے حسن یا مال اور دولت پر فخر ہے تو وہی اس کا رب ہے. غرض اس طرح کے ہزاروں اسباب اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. جب تک ان سب کو ترک کر کے ان سے بیزار ہو کر اس واحد لا شریک سچے اور حقیقی رب کے آگے سر نیاز نہ جھکا ہے اور ربنا کے پردر اور دل کو پگھلانے والی آوازوں سے اس کے آستانے پر نہ گرے, تب تک وہ حقیقی رب کو نہیں سمجھا. بس جب ایسی دل سوزی اور جان گدازی سے اس کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرتا اور اسے مخاطب کرتا ہے کہ ربنا یعنی اصلی اور حقیقی رب تو ہی تھا, مگر ہم اپنی غلطی سے دوسری جگہ بہکتے پھرتے رہے, اب میں نے چھوٹے بتوں اور دل سے تیری ربوبیت کے اقرار کرتا ہوں, تیرے آستانے پر آتا ہوں. غرض بجوز اس کے خدا کو اپنا رب بنانا مشکل ہے جب تک انسان کے دل سے دوسرے رب ان کی قدر و قیمت اور منزلت اور عظمت اور وقار نکل نہ جاوے, تب تک حقیقی رب اور اس کی ربوبیت کا ٹھیکہ نہیں اٹھاتا. فرمایا, بعض لوگوں نے جھوٹ ہی کو اپنا رب بنایا ہوا ہوتا ہے, وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جھوٹ کے بدوں گزارا مشکل ہے. بعض چوری و راہزنی اور فریب دہی کو اپنا رب بنائے ہوئے ہیں, ان کے اعتقاد ہے کہ اس راہ کے سوا ان کے واسطے کوئی رزق کا راہ ہی نہیں, سو ان کے ارباب وہ چیزیں ہیں. دیکھو ایک چور جس کے پاس سارے نقب زنی کے ہتھیار موجود ہیں اور رات کا موقع بھی اس کے مفید مطلب ہے, اور کوئی چوکی دار وغیرہ بھی نہیں جاگتا ہے, تو ایسی حالت میں وہ چوری کے سوا کسی اور راہ کو بھی جانتا ہے جس سے اس کا رزق آ سکتا ہے. وہ اپنے ہتھیاروں کو ہی اپنا معبود جانتا ہے. غرض ایسے لوگ جن کو اپنی ہیلا بازیوں پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے, ان کو خدا سے استعانت اور دعا کرنے کی کیا حاجت. دعا کی حاجت تو اسی کو ہوتی ہے جس کے سارے راہ بند ہوں اور کوئی راہ سوائے اس در کے نہ ہو, اسی کے دل سے دعا نکلتی ہے. غرض ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, ایسی دعا کرنا صرف انہی لوگوں کا کام ہے جو خدا ہی کو اپنا رب جان چکے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ ان کے رب کے سامنے اور سارے ارباب باطلا ایک ہیں. آگ سے مراد صرف وہی آگ نہیں جو قیامت کو ہوگی, بلکہ دنیا میں بھی جو شخص ایک لمبی عمر پاتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ دنیا میں بھی ہزاروں طرح کی آگ ہے. تجربہ کار جانتے ہیں کہ قسم قسم کی آگ دنیا میں موجود ہے, طرح طرح کے عذاب، خوف، حزن، فقر و فاقے، امراض، ناکامیاں، ذلت و ادبار کے اندیشے، ہزاروں قسم کے دکھ، اولاد، بیوی وغیرہ کے متعلق تکالیف اور رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں الجھن، غرض یہ سب آگ ہیں، تو مومن دعا کرتا ہے کہ ساری قسم کی آگوں سے ہمیں بچا۔ جب ہم نے تیرا دامن پکڑا ہے تو ان سب آوارے سے جو انسانی زندگی کو طلب کرنے والے ہیں اور انسان کے لیے بمنزل آگ ہیں، بچائے رکھ۔ سچی توبہ ایک مشکل امر ہے، بجز خدا کے توفیق اور مدد کے توبہ کرنا اور اس پر قائم ہو جانا محال ہے۔ توبہ صرف لفظوں اور باتوں کا نام نہیں، دیکھو خدا قلیل سی چیز سے خوش نہیں ہو جاتا۔ کوئی ذرا سا کام کر کے خیال کر لینا کہ بس اب ہم نے جو کرنا تھا کر لیا اور رضا کے مقام تک پہنچ گئے، یہ صرف ایک خیال اور وہم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بادشاہ کو ایک دانہ دے کر یا مٹی کی مٹھی دے کر خوش نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے غضب کے مورد بنتے ہیں، تو کیا وہ حکم الحاکمین اور بادشاہوں کا بادشاہ ہماری ذرا سی ناکار حرکت سے یا دو لفظوں سے خوش ہو سکتا ہے؟ خدا تعالیٰ پوست کو پسند نہیں کرتا، وہ مغز چاہتا ہے۔ دیکھو خدا یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاوے۔ بعض لوگ اپنے شرکائے نفسانی کے واسطے بہت حصہ رکھ لیتے ہیں اور پھر خدا کا بھی حصہ مقرر کرتے ہیں، سو ایسے حصے کو خدا قبول نہیں کرتا۔ وہ خالص حصہ چاہتا ہے، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بنانے سے زیادہ اس کو غضبناک کرنے کا اور کوئی آلہ نہیں ہے۔ ایسا نہ کرو کہ کچھ تو تم میں اپنے تمہارے نفسانی شرکا کا حصہ ہو اور کچھ خدا کے واسطے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سب گناہ معاف کروں گا مگر شرک نہیں معاف کیا جاوے گا۔ یاد رکھو شرک یہی نہیں کہ بتوں اور پتھروں کی تراشی ہوئی مورتوں کی پوجا کی جاوے، یہ تو ایک موٹی بات ہے، یہ بڑے بیوقوفوں کا کام ہے، دانا آدمی کو تو اس سے شرم آتی ہے۔ شرک بڑا باریک ہے، وہ شرک جو اکثر ہلاک کرتا ہے، وہ شرک فی الاسباب ہے، یعنی اسباب پر اتنا بھروسہ کرنا کہ گویا وہی اس کے مطلوب و مقصود ہیں۔ جو شخص دنیا کو دین پر مقدم رکھتا ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ اس کو دنیا کی چیزوں پر بھروسہ ہوتا ہے اور وہ امید ہوتی ہے جو دین و ایمان سے نہیں، نفس فائدے کو پسند کرتے ہیں اور آخرت سے محروم۔ جب وہ اسباب پر ہی اپنی ساری کامیابیوں کا مدار خیال کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کے وجود کو تو اس وقت وہ لغو ماز اور بے فائدہ جانتا ہے۔ اور تم ایسا نہ کرو، تم توکل اختیار کرو۔ توکل یہی ہے کہ اسباب جو اللہ تعالیٰ نے کسی امر کے حاصل کرنے کے واسطے مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کو حتی المقدور جمع کرو اور پھر خود دعاؤں میں لگ جاؤ کہ اے خدا تو ہی اس کا انجام بخیر کر۔ صدہ آفات ہیں اور ہزاروں مصائب ہیں جو ان اسباب کو بھی برباد اور تہوبالا کر سکتے ہیں، ان کی دست برد سے بچا کر ہمیں سچی کامیابی اور منزل مقصود پر پہنچا۔ توبہ کے معنی یہ ہیں کہ گناہ کو ترک کرنا اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، بدی چھوڑ کر نیکی کی طرف آگے قدم بڑھانا۔ توبہ ایک موت کو چاہتی ہے جس کے بعد انسان زندہ کیا جاتا ہے اور پھر نہیں مرتا۔ توبہ کے بعد انسان ایسا بن جاوے کہ گویا نئی زندگی پا کر دنیا میں آیا ہے، نہ اس کی وہ چال ہو، نہ اس کی وہ زبان، نہ ہاتھ، نہ پاؤں، سارے کا سارا نیا وجود ہو جو کسی دوسرے کے ماتحت کام کرتا ہوا نظر آ جاوے۔ دیکھنے والے جان لیں کہ یہ وہ نہیں، یہ تو کوئی اور ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ یقین جانو کہ توبہ میں بڑے بڑے ثمرات ہیں، یہ برکات کا سچ چشمہ ہے۔ درحقیقت اولیاء اور صلحاء یہی لوگ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے اور پھر اس پر مضبوط ہو جاتے ہیں، وہ گناہ سے دور اور خدا کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ کامل توبہ کرنے والا شخص ہی ولی قطب اور غوث کہلا سکتا ہے، اسی حالت میں وہ خدا کا محبوب بنتا ہے۔ اس کے بعد بلائیں جو انسان کے واسطے مقدر ہوتی ہیں ٹل جاتی ہیں۔ اس سے یہ خیال نہ آوے کہ پھر انبیاء اور نیک مومنوں کو کیوں تکلیفیں آتی ہیں، لوگوں پر بھی بعض بلائیں آتی ہیں اور ان کے واسطے آثار رحمت ہوتی ہیں۔ دیکھو ہمارے نبی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیسی مصائب آئی تھیں، ان کو گننا بھی کسی بڑے دل کا کام ہے۔ ان کے نام سے انسان کے بدن پر لرزہ آ جاتا ہے۔ پھر جو کچھ سلوک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہیوں سے ہوا، ان کی بھی تاریخ گواہ ہے۔ کیا کوئی ایسی بھی تکلیف تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پہنچائی نہ گئی ہو؟ جس طرح ان کی ایذا دہی میں کفار نے کوئی دقیقہ باقی نہ اٹھا رکھا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے کمالات میں کوئی کمی باقی نہ رکھی۔ اصل میں ان لوگوں کے واسطے یہ مصائب اور سختیاں تریاق ہو جایا کرتی ہیں، ان لوگوں کے واسطے خدا کی رحمت کے خزانے انہیں سختیوں ہی کی وجہ سے کھولے جاتے ہیں۔ ہر بلا کی قوم را حق داداس، زیریاں گنجے کرم بنے حداس۔ مگر ایسے وقت میں انسان کو چاہیے کہ صبر جمیل کرے اور خدا تعالیٰ سے بزدل نہ ہو۔ وہ لوگ جو خدا کے اسلام کو انعام کے رنگ میں دیکھتے ہیں اور ابتلا میں لذت پاتے ہیں، قرب کے مراتب جس قدر ابتلاء کے وقت میں طے ہوتے ہیں وہ یوں زود و تعبد یا ریاضت سے تو سال ہا سال میں بھی تمام نہیں کیا جاتے. ان لوگوں میں سے جو خدا کے قرب کا نمونہ بنے اور خلق کی ہدایت کے تمغہ ان کو دیا گیا یا وہ خدا تعالیٰ کے محبوب ہوئے, ایک بھی نہیں جس پر کبھی نہ کبھی مصائب اور شدائد کے پہاڑ نہ گرے ہوں. ان لوگوں کی مثال مشک کے نافے کی سی ہوتی ہے, وہ جب تک بند ہے اس میں اور ایک پتھر یا مٹی کے ڈھیلے میں کچھ تفاوت نہیں پایا جاتا, مگر جب اس پر سختی سے جراحی کا عمل کیا جاوے اور اس کو چھری یا چاقو سے چیرا جاوے تو مان اس میں سے خوشن خوشبو نکلتی ہے جس سے مکان کا مکان معطر ہو جاتا ہے اور قریب آنے والا بھی معطر کیا جاتا ہے. تو یہی حال انبیاء اور صادق مومنوں کا ہے کہ جب تک ان کو مصائب نہ پہنچے تب تک ان کے اندرونی قوا چھپے رہتے ہیں اور ان کی ترقیات کا دروازہ بند ہوتا ہے. ان لوگوں کے قوا دو قسم کے موقعوں پر اظہار پذیر ہوتے ہیں, بعض تو مصائب و شدائد اور دکھوں کے زمانے میں, کیونکہ یک طرفہ کاروائی قابل اعتماد نہیں ہوتی. ممکن ہے کہ ایک شخص جس نے بچپن سے خوشحالی اور آرام اور آسائش کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں اس کے قوا کا پورا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے, اور دوسرا جو بچپن سے غربت کی مار بدحالی میں مبتلا رہا ہے اس کے قوا کا بھی پورا اندازہ کرنا مشکل ہے. کسی شخص کے اخلاق کے فاضلہ اور اس کے خل کے متعلق اس کے حالات کا اندازہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس پر انعام ابتلا ہر دو طرح کے زمانے آ چکے ہوں. سو اس عمر کے دیکھنے کے لیے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کوئی مثال نہیں, کیونکہ باقی انبیاء میں سے اکثر ایسے تھے کہ انہوں نے نہایت کار ایک زمانہ دیکھا, دوسرے کی نوبت ہی نہیں آئی. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ اور پاک نبی تھے, خدا کے نزدیک ان کے بڑے مدارج ہیں, مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں رکھ کر اگر ان کو کسی کسوٹی پر پرکھا جاوے تو ان کے اخلاق بہت گرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے اقتدار اور ثروت کا زمانہ نہ پایا اور نہ اس کے متعلق ان کے اخلاق کا اظہار ہوا. ہمیں تو قرآن شریف مجبور کرتا ہے, ورنہ اگر ان کے حالات کے لحاظ سے اور ان کی عام سوانے کی وجہ سے دیکھیں تو وہ تو ایک کامل انسان کے مرتبے سے بھی گرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. کجا یہ کہ عیسائی ان کا خدا قدوس کا مرتبہ دے بیٹھے ہیں, بھلا ان کا صبر, ان کی داد و دہش, ان کی جود و سخا کا کون سا نمونہ دنیا میں باقی رہا ہے, ان کی شجاعت کے اظہار کا کون سا موقع تھا, کس جنگ میں انہوں نے اس عمر کا ثبوت دیا. ان کی باسط کا زمانہ صرف 3 سال تھا اور وہ بھی مصائب کا زمانہ تھا. مقابلہ پر صرف ایک ہی قوم تھی جو مدود چند سے زیادہ ہرگز نہ تھی, ان کا پیش کردہ عمر بھی ان کے لیے کوئی نرال نہ تھا جس توحید پسند تھی, ان کے اخلاق اور ان کے عقائد کا بہت سا حصہ نسبتاً اچھا تھا, ان میں خدا درس اور گوشہ نشین وغیرہ بھی تھے, غرض ان کا کام نہایت سہل اور آسان تھا. ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو کہ آپ کے نبوت کے زمانے میں سے 13 سال مصائب اور شدائد کے تھے اور 10 سال قوت و ثروت اور حکومت کے. مقابل میں کئی قومیں, اول تو اپنی قوم تھی, یہودی تھے, عیسائی تھے, بت پرست قوموں کا گروہ تھا, مجوس تھے وغیرہ, جن کا کام کیا ہے بت پرستی, جو ان کا حقیقی خدا کے اعتقاد سے پختہ اعتقاد اور مطلب تھا, وہ کوئی کام کرتے ہی نہ تھے جو ان بتوں کی عظمت کے خلاف ہو. شراب خوری کی یہ نوبت کہ دن میں 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ شراب, بلکہ پانی کے بجائے شراب ہی سے کام لیا جاتا تھا. حرام کو تو شیر مادر جانتے تھے اور قتل وغیرہ تو ان کے نزدیک ایک گاجر مولی کی طرح تھا. غرض کل دنیا کی اقوام کا نچوڑ گندے عقائد کے عطر ان کے حصے میں آیا ہوا تھا, اس قوم کی اصلاح کرنی اور پھر ان کو درست کرنا, اور پھر اس پر زمانہ وہ کہ جکا تنہا بے یار و مددگار پھرتے ہیں, کبھی کھانے کو ملا اور کبھی بھوکے ہی سو رہے, سو چند ایک ہمراہی ہیں ان کے بھی ہر روز بری گت بنتی ہے, بے کس اور بے بس ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر مارے مارے پھرتے ہیں, وطن سے بے وطن کر دیے گئے ہیں. پھر دوسرا زمانہ تھا کہ تمام جزیرہ عرب ایک سرے سے دوسرے سرے تک غلام بنا ہوا ہے, کوئی مخالفت کے رنگ میں چوں بھی نہیں کر سکتا, اور ایسا اقتدار اور روح خدا نے دیا ہوا ہے کہ اگر چاہتے تو کل عرب کو قتل کر ڈالتے. اگر ایک نفسانی انسان ہوتے تو ان سے ان کی کرتوتوں کا بدلہ لینے کا عمدہ موقع تھا. جب الٹ کر مکہ فتح کیا تو لا تصریب علیکم الیوم فرمایا. غرض اس طرح سے جو دونوں زمانے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے, اور دونوں کے واسطے کافی موقع تھا کہ اچھی طرح سے جانچے پرکھے جاتے اور ایک جوش یا فوری ولولے کی حالت نہ تھی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کے اخلاق فاضلہ کا پورا پورا امتحان ہو چکا تھا, اور آپ کے صبر اور استقلال, عفت, حلم, بردباری, شجاعت, سخاوت, جود وغیرہ وغیرہ کل اخلاق کا اظہار ہو چکا تھا, اور کوئی حصہ نہ تھا کہ باقی رہ گیا ہو. غرض ایسے ایسے مصائب ہیں جو ان کے لیے رحمت ہیں, اور ان سے ان لوگوں کے اندرونی گن ظاہر ہوتے ہیں. دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جنہوں نے ہمیشہ ناز و نعمت میں پرورش پائی تھی اور سید سید کر کے پکارے جاتے تھے, انہوں نے بھی تو سختی کا زمانہ نہ دیکھا. ان کو ایسے ایسے زمانے دیکھنے کا موقع ہی نہ ملا تھا کہ وہ ان صحابہ کے مراتب کے پہنچ سکتے. ان کی ساری زندگی ناز و نعمت میں گزری تھی, نہ انہوں نے کسی جہاد میں حصہ لیا تھا, نہ کسی کفری کو توڑا تھا. تو خدا نے جو ان کو شہید کیا, کیا ان پر ظلم کیا؟ ہرگز نہیں. انہوں نے 50-55 برس کی عمر تک وہ زمانہ نہ دیکھا تھا کہ شدائد کیا ہوا کرتے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ جب صحابہ بکریوں کی طرح ذبح ہوتے تھے تو پھر ان کا کیا حق تھا کہ وہ شہداء میں درجہ پاتے یا کسی طرح آخرت میں خدا کے قرب میں عزت پاتے؟ کیا ان کو فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا کہلانے کا فخر بس تھا اور ان کے واسطے یہی کافی تھا؟ نہیں, اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا تھا, اس سے کوئی حق قرب الہی نہیں ہو سکتا تھا. غرض ان کی اپنی تو ایسی بظاہر کارنمائی نہ تھی جس سے وہ ان درجات اعلیٰ کے وارث یا حقدار ہوتے, مگر چونکہ ان کو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قسم کا تعلق تھا, اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا تعلق رکھنے والے کو ضائع کرے, سو ان کے واسطے ایسے ایسے سامان میسر کر دیے کہ وہ خدا کے راہ میں شہادت پانے کے قابل ہو گئے, اور اس طرح وہ سابقین کے ساتھ مل گئے جن کے حالات سے وہ ماض ناواقف تھے, ایک ذرا سی تکلیف اور اجر عظیم مل گیا. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ اس طرح گمنام فوت نہ ہوں, اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے موت سے وفات دی تاکہ وہ دنیا میں قیامت تک نیک نام مشہور ہو جائیں. اگر ان پر یہ مصائب نہ آتے تو وہ کس طرح مشہور ہوتے؟ شیعہ ہیں کہ اس حکمت الہی کی طرف تو غور نہیں کرتے اور الٹا روتے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا. بس تم مومن ہونے کی حالت میں ابتلاء کو برا نہ جانو, اور برا وہی جانے گا جو مومن کامل نہیں ہے. قرآن شریف میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ البقرہ آیت 157. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کبھی تم کو مال سے یا جان سے یا اولاد اور کھیتوں وغیرہ کے نقصان سے آزمایا کریں گے, مگر جو ایسے وقتوں میں صبر کرتے اور شاکر رہتے ہیں تو ان لوگوں کو بشارت دو کہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کشادہ اور ان پر خدا کی برکتیں ہوں گی. جو ایسے وقتوں میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی ہم اور ہمارے متعلق کل اشیاء یہ سب خدا کی طرف سے ہیں, اور پھر آخر کار ان کا لوٹنا خدا کی طرف ہے, کسی قسم کے نقصان کا غم ان کے دل کو نہیں کھاتا, اور وہ لوگ مقام رضا میں بود و باش رکھتے ہیں. ایسے لوگ صابر ہوتے ہیں, اور صابروں کے واسطے خدا تعالیٰ نے بے حساب اجر رکھے ہوئے ہیں. فرمایا یہی تکالیف جب رسولوں پر آتی ہیں تو ان کو انعام کی خوشخبری دیتی ہیں, اور جب یہی تکالیف بدوں پر آتی ہیں تو ان کو تباہ کر دیتی ہیں. غرض مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے کہ تکالیف کے وقت خدا تعالیٰ کی رضا طلب کرے. فرمایا معتدون سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کے منشا کو پا لیا اور اس کے مطابق عمل درآمد کرنے لگ گئے. ایسے ہی لوگ تو ولی ہوتے ہیں, انہی کو تو لوگ قطب کہتے ہیں, یہی تو غوث کہلاتے ہیں. بس تم کوشش کرو کہ تم بھی ان مدارج عالیہ کو حاصل کرنے کے قابل ہو سکو. خدا تعالیٰ نے تو انسان سے نہایت تنزل کے رنگ میں دوستانہ برتاؤ کیا ہے. دوستانہ تعلق کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ کبھی ایک دوست دوسرے دوست کی بات مان لیتا ہے اور کبھی دوسرے سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے. چنانچہ خدا تعالیٰ بھی ایسا ہی کرتا ہے. چنانچہ ادعونی استجیب لکم اور اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعانے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کی بات مان لیتا ہے اور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور دوسری فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی اور ولنبلونکم آیا سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے. بعض لوگ اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا, یا اولیاء لوگوں پر تان کرتے ہیں کہ ان کی فلاں دعا قبول نہیں ہوئی. اصل میں وہ نادان اس قانون الہی سے ناشنا ماز ہوتے ہیں. جس انسان کو خدا سے ایسا معاملہ پڑا ہوگا وہ خوب اس قاعدے سے آگاہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مان لینے کے اور منوانے کے دو نمونے پیش کیے ہیں. انہی کو مان لینا ایمان ہے, تم ایسے نہ بنو کہ ایک ہی پہلو پر زور دو, ایسا نہ ہو کہ تم خدا کی مخالفت کر کے اس کے مقررہ قانون کو توڑنے کی کوشش کرنے والے بنو. مومن کو مصیبت کے وقت میں غمگین نہیں ہونا چاہیے, وہ نبی سے بڑھ کر نہیں ہوتا. فرمایا مومن کے لیے مصائب ہمیشہ نہیں رہتے اور نہ لمبے ہوتے ہیں, بلکہ اس کے واسطے رحمت, محبت اور لذت کا چشمہ جاری کیا جاتا ہے. عاشق لوگ عشق کے غلبے کے وقتوں اور اس کے دردوں میں ہی لذت پاتے ہیں. یہ باتیں گوئے خشک ماز انسان کے لیے سمجھانی مشکل ہیں, مگر جنہوں نے اس راہ میں قدم مارا ہے وہ ان کو خوب جانتے ہیں. بلکہ ان کو تو معمولی آرام اور آسائش میں وہ چین اور لذت نہیں ہوتی جو دکھ کی اوقات میں ہوتی ہے. مثنوی رومی میں ایک حکایت ہے کہ ایک مرض ایسا ہے کہ اس میں جب تک اس کو مکے مارتے, کوٹتے اور لتاڑتے رہتے ہیں تب تک وہ آرام میں رہتا ہے, ورنہ تکلیف میں رہتا ہے. سو یہی حال اہل اللہ کا ہے کہ جب تک ان کو مصائب و شدائد کے مشکلات آتے ہیں اور ان کو مار پڑتی رہے تب تک وہ خوش ہوتے ہیں اور لذت اٹھاتے ہیں, ورنہ بے چین اور بے آرام رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ اپنے بندوں کو کسی قسم کی ایذا نہ پہنچنے دیتا اور ہر طرح سے عیش و آرام میں ان کی زندگی بسر کرواتا. ان کی زندگی شاہانہ زندگی ہوتی, ہر وقت ان کے لیے عیش و طرف کے سامان مہیا کیے جاتے, مگر اس نے ایسا نہیں کیا. اس میں بڑے اسرار اور رازے نہاں ہوتے ہیں. دیکھو والدین کو اپنی لڑکی کیسی پیاری ہوتی ہے, بلکہ اکثر لڑکوں کے نسبت زیادہ پیاری ہوتی ہے, مگر ایک وقت آتا ہے کہ والدین اس کو اپنے سے الگ کر دیتے ہیں. وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کو دیکھنا بڑے جگر والوں کا کام ہوتا ہے. دونوں طرف کی حالت ہی بڑی قابل رحم ہوتی ہے. قریباً 14-15 سال ایک جگہ رہے ہوئے ہوتے ہیں, آخر ان کی جدائی کا وقت نہایت ہی رقت کا وقت ہوتا ہے. اس جدائی کو بھی نادان بے رحمی کہہ دے بجا ہے, مگر اس کی لڑکی میں بعض ایسے خواہ ہوتے ہیں جس کا اظہار اس علیحدگی اور سسرال میں جا کر شوہر سے معاشرت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے, جو طرفین کے لیے موجب برکت کا ہے. ان لوگوں میں بعض خلق ایسے پوشیدہ ہوتے ہیں کہ جب تک ان پر تکالیف اور شدائد نہ آویں ان کا اظہار ناممکن ہوتا ہے. فرمایا والدہ ایک طرف روتی ہے اور والد ایک طرف روتا ہے, تاہم وہ سب تکالیف برداشت کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے الگ کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ اس لڑکی میں ایک جوہر ہے جو کہ سسرال میں جا کر ظاہر ہوگا. اس لیے مومن کے جوہر بھی مصائب سے کھلتے ہیں. اگر توبہ کے ثمرات چاہتے ہو تو عمل کے ساتھ توبہ کی تکمیل کرو. دیکھو جب مالی بوٹا لگاتا ہے پھر اس کو پانی دیتا ہے اور اس سے اس کی تکمیل کرتا ہے, اسی طرح ایمان ایک بوٹا ہے اور اس کی آپ پاشی عمل سے ہوتی ہے. اس لیے ایمان کی تکمیل کے لیے عمل کی آدھا ضرورت ہے. اگر ایمان کے ساتھ عمل نہیں ہوں گے تو بوٹے خشک ہو جائیں گے اور وہ خائب و خاطر رہ جائیں گے. فرمایا دیکھو اب ہم لوگ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرتے ہیں بڑے فخر اور جوروں سے کام لیتے ہیں, یہ بھی تو صرف اسی وجہ سے ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دونوں زمانے آ چکے ہوئے ہیں, ورنہ ہم یہ فضیلت کس طرح بیان کرتے. دکھ کے زمانے کو بری نظر سے نہ دیکھو, یہ خدا سے لذت کو اور اس کے قرب کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اسی لذت کو حاصل کرنے کے واسطے جو خدا کے مقبولوں کو ملا کرتی ہے دنیاوی اور سفلی کل لذات کو طلاق دینی پڑا کرتی ہے. خدا کا مقرر بننے کے واسطے ضروری ہے کہ دکھ سہے جاویں اور شکر کیا جاوے, اور نئے دن ایک نئی موت اپنے اوپر لینی پڑتی ہے. جب انسان دنیاوی ہوا ہوس اور نفس کی طرف سے بکلی موت اپنے اوپر وارد کر لیتا ہے تب اسے وہ حیات ملتی ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتی, پھر اس کے بعد مرنا کبھی نہیں ہوتا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن شریف غم کی حالت میں نازل ہوا ہے, تم بھی اسے غم ہی کی حالت میں پڑھا کرو. اس سے صاف ثابت ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا حصہ غم و علم میں گزرا ہے. فرمایا توبہ کے درخت بولو تا تم اس کے پھل کھاؤ. توبہ کا درخت بھی بالکل ایک باغ کے درخت کی مانند ہے. جو حفاظتیں اور خدمات اس باغ کے لیے جسمانی طور سے ہیں وہی اس توبہ کے درخت کے واسطے روحانی طور پر ہیں. پس اگر توبہ کے درخت کا پھل کھانا چاہو تو اس کے متعلق قوانین اور شرائط کو پورا کرو, ورنہ بے فائدہ ہوگا. یہ خیال نہ کرو کہ توبہ کرنا مرنا ہوتا ہے. خدا تعالی شے قریب شے سے خوش نہیں ہوتا اور نہ وہ دھوکہ کھاتا ہے. دیکھو اگر تم بھوک کو دور کرنے کے لیے ایک لقمہ کھانے کا کھاؤ یا پیاس کے دور کرنے کے لیے ایک قطرہ پانی کا پیو تو ہرگز تمہاری مقصد براری نہ ہوگی. ایک مرض کے دوا کرنے کے واسطے एक तबीब जो नुस्खा तजवीज करता है जब तक उसके मुताबिक पूरा पूरा अमल न किया जावे तब तक उसके फायदे का कि उम्मीद अमरे महूम है और फिर तबीब पर इल्जाम गलती अपनी है। इसी तरह तौबा के वास्ते मिकदार है और उसके भी परहेज हैं। बद परहेज बीमार तंदरुस्त नहीं हो सकता। अब ताउन के मुतालिक अल्लाह ताला ने मुझे मुखातब करके फरमाया कि नहीं हाफिज कुल मन फिदार इल्लल्लज़ीन आलाओ बे इस्तिकबार। देखो खुदा तो सबका खुदा है मगर उसके ताल्लुक खास खास के साथ खास खास हैं। जितनी जितनी कोई इससे सुलह करता है उतना ही वो उसकी हिफाजत करता है। तुम में से हर एक को भी वह आवाज आ सकती है जो मुझे आई अगर तुम सच्ची तब्दीली और उसे सुलह पैदा करो। खुदा बखील नहीं मगर हाँ उसने एक अंदाजा रखा हुआ है जब तक उस तक इंसान न पहुंचे वो कामे नहीं होता और न उस पर वो फैज जारी किया जाता है। हम देखते हैं कि एक शराबी को अगर पूरी मकदार शराब के न दी जावे तब तक वो बेहोश नहीं हो सकता। इसी तरह जब इस इंतहाई दर्जा मोहब्बत तक न की जावे तब तक ला हासिल होता है। कानून कुदरत जिस तरह जिस्मानी चीजों के वास्ते है ऐसे ही रूहानी अमूर के वास्ते भी है। देखो अबुल हसन खिरकानी बा यजीद बुस्तामी या शेख अब्दुल खालिद जिलानी साहेब रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन वगैरह ये सब खुदा ताला के मुकर्रब थे और उन्होंने भी शरीयत की पाबंदी से ये दर्जा पाया था ना कोई नई शरीयत बनाकर जैसा कि आजकल के गद्दी नशीन करते हैं। यही नमाज थी और यही रोजे थे मगर उन्होंने उसकी हकीकत और असल गर्ज को समझा हुआ था। बात यह थी कि उन्होंने नेकी की मगर सवार कर उन्होंने आमाल को बेकार के तौर पर पूरा न किया था बल्कि सिद्क और वफा के रंग में अदा करते थे। सो खुदा ने उनके सिद्क और सदाकत को जाया न किया। खुदा किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखता वो एक पैसे के बदले में जब तक हजार न दे तब तक नहीं छोड़ता। पर जब किसी इंसान में वह बरकत और निशानात नहीं है और वह खुदा की मोहब्बत और तकवा का दावा करता है तो वह झूठा है। खुदा पर इल्जाम नहीं लगाता बल्कि अपना गम जाहिर करता है। खुदा के जनाब में बुखल हरगिज नहीं। बस कोशिश करो कि उसकी रजा के मुताबिक अमल दरामद कर सको। अगर मसायब के वक्त में तुम मोमिन हो और खुदा ताला से सुलह करने वाले और उसके मोहब्बत में आगे कदम बढ़ाने वाले हो तो वो रहमत है तुम्हारे वास्ते क्योंकि खुदा कादिर है कि आग को गुलजार कर दे। और अगर तुम फासिक हो तो डरो कि वह आग है जो भस्म करने वाली है और कहर और गजब है जो नेस्त नाबूद करने वाला है। 11 मार्च 1903 कबल इशा। इशा से कबल एक शख्स ने ख्वाब बयान की कि कान में उसने कुछ बात सुनी है। इसकी ताबीर में हजरत अक्दस ने इरशाद फरमाया दाना कान दीन होता है और बायां दुनिया। कान में बात का होना बशारत पर मामूल किया जाता है। फिर एक जिक्र पर फरमाया जो खुदा की तरफ रजू करता है एक दिन कामयाब हो ही जाता है। हाँ थके ना क्योंकि खुदा के वास्ते लहरें होती हैं जैसे बाद नसीम चलती है वैसे ही रहमत के नसीम भी अपने वक्त पर चला करती है। इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए। मलफूजात हजरत मसीह माऊद 13 मार्च 1903 बाद नमाज जुमा हजरत हुज्जतुल्लाह अल मसीह अल माऊद अलैहिस्सलाम के हजूर हकीम फजीलाई साहेब लाहौरी मिर्ज़ा खुदाबर साहेब शेख मौलाबर साहेब काजी जियाउद्दीन साहेब वगैरह अहबाब ने अर्ज की कि हजूर मीनारतुल मसीह की बुनियादी ईंट अपने दस्ते मुबारक से रखें तो बहुत ही मुनासिब है। फरमाया हमें तो अभी तक मालूम भी नहीं कि आज उसकी बुनियाद रखी जाएगी। अब आप ईंट ले आए मैं इस पर दुआ करूंगा और फिर जहां मैं कहूं वहां आप जाकर रखते हैं। चनाचे हकीम फजील अली साहेब ईंट ले आए। आला हजरत ने उस कुरान मुबारक पर रख लिया और बड़ी देर तक आपने लंबी दुआ की। मालूम नहीं कि आपने कैसी कैसी और किस किस जोश से दुआएं इस्लाम की अजमत व जलाल के इजहार और उसकी रोशनी के कुल अख्ताव अख्तार आलम में फैल जाने की होंगी। वो वक्त कबूलियत दुआ का मालूम होता था। जुमा का मुबारक दिन और हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम मीनारतुल मसीह की बुनियादी ईंट रखने से पहले इसके लिए दिली जोश के साथ दुआएं मांग रहे थे। दुआ के बाद आपने सीन पर दम किया और हकीम फजील अली साहिब को दी कि आप उसको मीनारतुल मसीह के मगरबी हिस्से में रखते हैं। गरज अज़ीम शान मीनार की बुनियाद खुदा के बरगजीदा मामूर और मसीह व मादी अलैहिस्सलाम के हाथ से 13 मार्च 1903 को रख दी गई। बाद नमाज जुमा मुअर्रखा 13 मार्च 1903 को हजरत अक़दस ने फरमाया चूंकि बैतुल फिक्र में अक्सर मस्तूरात वगैरह और बच्चे भी आ जाते हैं और दुआ का मौका कम मिलता है इसलिए एक ऐसा हुजरा इसके साथ तामीर किया जावे जिसमें सिर्फ एक आदमी के नशिस्त की जगह हो और चारपाई भी ना बिछ सके ताकि इसमें कोई और ना आ सके। इस तरह से मुझे دعا کے لیے عمدہ موقع اور وقت میسر آ سکے گا. 14 مارچ 1903 نماز عشاء سے قبل مفتی محمد صادق صاحب نے اخبار سول اینڈ ملکی گزن میں سے تعاون کا مضمون پڑھ کر سنایا. اس مضمون کو سن کر حضرت اقدس نے فرمایا, یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا لفظ ہرگز منہ پر نہیں لائے, حالانکہ ہزاروں آدمیوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. بٹالہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ ایک ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر جو کہ ایک دیسی آدمی تھا, اس کے منہ سے یہ بات نکلی کہ نماز پڑھنی چاہیے. اس پر بہت سے مسلمانوں نے نماز شروع کر دی. اسی طرح کبھی گورنمنٹ کی طرف سے یہ تاکید ہو کہ لوگ خدا کی طرف رجوع کریں تو دیکھیے پھر لوگوں کی کیا تبدیلی ہوتی ہے. مگر اس وقت ہمارا لوگ ایسے فسق و فجور میں مبتلا ہیں کہ گویا یہ ان کے نطفے کا ایک جز بن گیا ہے. اس کے بعد مفتی صاحب نے ایک مضمون اسی اخبار سے سنایا جو اسلامی عورتوں کے حقوق پر تھا. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا, ابھی کچھ دن ہوئے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک گندا مضمون سنایا گیا تھا, اب خدا تعالیٰ نے اس کے مقابلہ پر ایک فرد بخش مضمون بھیج دیا ہے. خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہر ہفتہ ایک نہ ایک بات ایسی نکل آتی ہے جس سے طبیعت کو ایک تر و تازگی مل جاتی ہے. اس مضمون کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلام میں عورتوں کو وہی حقوق دیے گئے ہیں جو کہ مردوں کے دیے گئے ہیں, حتیٰ کہ اسلامی عورتوں میں پاکیزہ اور مقدس عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ولیہ بھی ہوتی ہیں اور ان سے خارق عادت امور سرزد ہوتے ہیں. اور جو لوگ اسلام پر اس بارے میں اعتراض کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں. اس پر حضرت اقدس نے عورتوں کے بارے میں فرمایا, مرد اگر پارسا تباہ نہ ہو تو عورت کب صالحہ ہو سکتی ہے. ہاں اگر مرد خود صالح بنے تو عورت بھی صالحہ بن سکتی ہے. قول سے عورت کو نصیحت نہ دینی چاہیے بلکہ فعل سے اگر نصیحت دی جاوے تو اس کا اثر ہوتا ہے. عورت تو درکنار اور بھی کون ہے جو صرف قول سے کسی کی مانتا ہے. اگر مرد کوئی کجی یا خامی اپنے اندر رکھے گا تو عورت ہر وقت کی اس پر گواہ ہے. اگر وہ رشوت لے کر گھر آیا ہے تو اس کی عورت کہے گی کہ جب خاوند لایا ہے تو میں کیوں حرام کہوں. غرض کے مرد کا اثر عورت پر ضرور پڑتا ہے اور وہ خود ہی اسے خبیث اور طیب بناتا ہے. اس لیے لکھا ہے, الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین, سورہ نور آیت 27. اس میں یہی نصیحت ہے کہ تم طیب بنو ورنہ ہزار ٹکرے مارو کچھ نہ بنے گا. جو شخص خدا سے خود نہیں ڈرتا تو عورت اس سے کیسے ڈرے. نہ ایسے مولویوں کا آواز اثر کرتا ہے نہ خاوند کا, ہر حال میں عملی نمونہ اثر کیا کرتا ہے. بھلا جب خاوند رات کو اٹھ اٹھ کر دعا کرتا ہے اور روتا ہے تو عورت ایک دو دن تک دیکھے گی, آخر ایک دن اسے بھی خیال آئے گا اور ضرور متاثر ہوگی. عورت میں متاثر ہونے کا مادہ بہت ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب خاوند عیسائی وغیرہ ہوتے ہیں تو عورتیں ان کے ساتھ عیسائی وغیرہ ہو جاتی ہیں. ان کی درستی کے واسطے کوئی مدرسہ بھی قواعد نہیں کر سکتا. خاوند کا عملی نمونہ قواعد کرتا ہے. خاوند کے مقابلے میں عورت کے بھائی بہن وغیرہ کا بھی کچھ اثر اس پر نہیں ہوتا. خدا نے مرد عورت دونوں کا ایک ہی وجود فرمایا ہے. یہ مردوں کا ظلم ہے, یہ مردوں کا ظلم ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو ایسا موقع دیتے ہیں کہ وہ ان کا نقص پکڑے. ان کو چاہیے کہ عورتوں کو ہرگز ایسا موقع نہ دیں کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ تو فلاں بدی کرتا ہے. بلکہ عورت ٹکرے مار مار کر تھک جاوے اور کسی بدی کا پتا اسے مل ہی نہ سکے تو اس وقت اس کو دینداری کا خیال ہوتا ہے اور وہ دین کو سمجھتی ہے. مرد اپنے گھر کا امام ہوتا ہے, بس اگر وہی بد اثر قائم کرتا ہے تو کس قدر بد اثر پیدا ہونے اور پڑھنے کی امید ہے. مرد کو چاہیے کہ اپنے قوا کو برمال اور حلال موقع پر استعمال کرے. مثلاً ایک قوت غضبی ہے, جب وہ اعتدال سے زیادہ ہو تو جنون کا پیش خیمہ ہوتی ہے. جنون میں اور اس میں بہت تھوڑا فرق ہے. جو آدمی شدید الغضب ہوتا ہے اس سے حکمت کا چشمہ چھین لیا جاتا ہے, بلکہ اگر کوئی مخالف ہو تو اس سے بھی مغلوب الغضب ہو کر گفتگو نہ کرے. مرد کی ان تمام باتوں اور اوصاف کو عورت دیکھتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ میرے خاوند میں فلاں فلاں اوصاف تقویٰ کے ہیں, جیسے سخاوت, حلم, صبر, اور جیسے اسے پرکھنے کا موقع ملتا ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا. اسی لیے عورت کو سارق بھی کہا ہے, کیونکہ یہ اندر ہی اندر اخلاق کی چوری کرتی رہتی ہے, حتیٰ کہ آخر کار ایک وقت پورے اخلاق حاصل کر لیتی ہے. ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ ایک دفعہ عیسائی ہوا تو عورت بھی اس کے ساتھ عیسائی ہو گئی. شراب وغیرہ اول شروع کی, پھر پردہ بھی چھوڑ دیا, غیر لوگوں سے بھی ملنے لگی. خاوند نے پھر اسلام کی طرف رجوع کیا تو اس نے بیوی کو کہا کہ تو بھی میرے ساتھ مسلمان ہو. اس نے کہا کہ اب میرا مسلمان ہونا مشکل ہے. یہ آتے ہیں جو شراب وغیرہ اور آزادی کی پڑ گئی ہیں, یہ نہیں چھوٹ سکتی. 15 مارچ 1903 سیر کے دوران کتابوں کی اشاعت کے متعلق فرمایا کہ ان کی اشاعت کرو, ایسا نہ ہو کہ صندوقوں میں بند پڑی رہیں. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آریہ لوگ ان کتابوں کے جواب میں گالیوں کا تمار لکھیں گے, کیونکہ جواب دینے کی تو ان میں طاقت نہیں ہوتی. صرف گاندھی گند بولیں گے. ہم نے تو نہایت نرم الفاظ میں لکھی ہیں مگر یہ بوتان لگائے بغیر نہ رہیں گے. شاید ایک اور کتاب پھر اس کے جواب میں لکھنی پڑے. دیانند کو اسلام کی خبر نہیں تھی مگر چونکہ اس نے کتابیں ناگری زبان میں لکھی اس لیے لوگوں کو اس کی گندہ زبانی کی خبر نہیں ہے. لیکھ رام نے اردو میں لکھی اس کی خبر سب کو ہوئی. میرا اصول ہے کہ جو شخص حکمت اور معرفت کی باتیں لکھنا چاہے وہ جوش سے کام نہ لے بے ورنہ اثر نہ ہوگا. ہاں بعض امور حقہ برمال عبارت میں لکھنے پڑتے ہیں مگر الحق و مرن معاملہ ہو کر ہم اس میں مجبور ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں ساتن دھرم اور نسیم دعوت وغیرہ لاہور بمبئی کشمیر وغیرہ شہروں میں آریوں کے بعد ضرور روانہ کرنی چاہیے. اگر شائع نہ ہو تو پھر وہی مثال ہے زبیر بحر نہادن سے سنگ و تیزاد. ایک سوال پر حضرت اختص نے فرمایا خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن کو ناپاک باتوں سے ملا کر پڑھنا بیادبی ہے. وہ تو صرف روٹیوں کے غرض سے ملا لوگ ہی پڑھتے ہیں. اس ملک کے لوگ ختم وغیرہ دیتے ہیں تو ملا لوگ لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں کہ شوربہ اور روٹی زیادہ ملے. ولا تشترو بھی آیاتی سمنن کلیلا البقرا ادیالیس. یہ کفر ہے جو تاریخ آج کل پنجاب میں نماز کیا ہے. میرے نزدیک ہمیشہ سے اس پر بھی اعتراض ہے. ملا لوگ صرف مقررہ آدمیوں پر نظر کر کے جماعت کراتے ہیں. ایسا امام شرن ناجائز ہے. صحابہ میں کہیں نظیر نہیں ہے کہ اس طرح اجرت پر امامت کرائی ہو. پھر اگر کسی کو مسجد سے نکالا جاوے تو چیف کورٹ تک مقدمہ چلتا ہے. یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک ملا نے نماز جنازہ کی 6 یا 7 تکبیریں کہیں. لوگوں نے پوچھا تو جواب دیا کہ یہ کام روزمرہ کے محاورے سے یاد رہتا ہے. کبھی سال میں ایک آدمی مرتا ہے تو کیسے یاد رہے. یا مجھے یہ بات بھول جاتی ہے کہ کوئی مرا بھی کرتا ہے تو اس وقت کوئی میت ہوتی ہے. اسی طرح ایک ملا یہاں آ کر رہا. ہمارے مرزا صاحب نے اسے مالے تقسیم کر دیے. ایک دن وہ روتا ہوا آیا کہ مجھے جو محلہ دیا ہے اس کے آدمیوں کے خط چھوٹے ہیں اس لیے ان کے مرنے پر جو کپڑا ملے گا اسے چادر بھی نہ بنے گی. اس وقت ان لوگوں کی حالت بہت ردی ہے. صوفی لکھتے ہیں کہ مردہ کا مال کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے. ایک شخص نے مولود خانی پر سوال کیا. اس پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا حضرت کا تذکرہ بہت عمدہ ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی یاد سے رحمت نازل ہوتی ہے اور خود خدا نے بھی انبیاء کے تذکرے کی ترغیب دی ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ایسی بدعات مل جائیں جن سے توحید میں خلل واقع ہو تو وہ جائز نہیں. خدا کی شان خدا کے ساتھ اور نبی کی شان نبی کے ساتھ رکھو. آج کل کے مولویوں میں بدعت کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں اور وہ بدعات خدا کے منشا کے خلاف ہیں. اگر بدعات نہ ہوں تو پھر تو وہ ایک واضح ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باست پیدائش اور وفات کا ذکر ہو تو مجھے بے ثواب ہے. ہم مجاز نہیں کہ اپنی شریعت یا کتاب بنا لیں. لیکن ان تذکروں کے بیان میں بعض بدعات ملا دی جائیں تو وہ حرام ہو جاتے ہیں. غریبز مراتب نہ کنی زندیقی. یہ یاد رکھو کہ اصل مقصد اسلام کا توحید ہے. مولود کے معافنے کرنے والوں میں آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بہت سی بدعات ملائی گئی ہیں جس نے ایک جائز اور موجب رحمت فعل کو خراب کر دیا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجب رحمت ہے مگر غیر مشروع امور و بدعات منشاء الہی کے خلاف ہیں. ہم خود اس امر کے مجاز نہیں ہیں کہ آپ کسی نئی شریعت کے بنیاد رکھیں. اور آج کل یہی ہو رہا ہے کہ ہر شخص اپنے خیالات کے موافق شریعت کو بنانا چاہتا ہے گویا خود شریعت بناتا ہے. ہاں جو لوگ مولود کے وقت کھڑے ہوتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے ہیں یہ ان کی جرت ہے. ایسی مجلسیں جو کی جاتی ہیں ان میں بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ کثرت سے ایسے لوگ شریک ہوتے ہیں جو تارک الصلات سود خار اور شرابی ہوتے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مجلسوں سے کیا تعلق اور یہ لوگ ماج ایک تماشے کے طور پر جمع ہو جاتے ہیں. پس اس قسم کے خیال بیہودہ ہیں. بعض ملا اس میں غلو کر کے کہتے ہیں کہ مولود خانی حرام ہے. اگر حرام ہے تو پھر کس کی پیروی کرو گے کیونکہ جس کا ذکر زیادہ ہو اس سے محبت بڑھتی ہے اور پیدا ہوتی ہے. فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو حرام کہنا بڑی بے باکی ہے جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع خدا تعالیٰ کا محبوب بنانے کا ذریعہ اور اصل باعث ہے. اور اتباع کا جوش تذکرے سے پیدا ہوتا اور اس کی تحریک ہوتا ہے. جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے. مولود کے وقت کھڑا ہونا جائز نہیں. ان اندوں کو اس بات کا علم ہی کب ہے کب ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آ گئی ہے. بلکہ ان مجلسوں میں تو طرح طرح کے بدتینت اور بدماش لوگ ہوتے ہیں. وہاں آپ کی روح کیسے آ سکتی ہے اور کہاں لکھا ہے کہ روح آتی ہے. ولا تخف ما لیس لک بہ علم سورہ بنی اسرائیل آیت 37. دونوں طرف کی رعایت رکھنی چاہیے. جب تک وہابی وہ بھی خدا سے دور ہے, انہوں نے بھی دین کو خراب کر دیا ہے. جب کسی نبی یا ولی کا ذکر آ جاوے تو چلا اٹھتے ہیں کہ ان کو ہم پر کیا فضیلت ہے, انہوں نے انبیاء کے خوارج سے فائدہ اٹھانے نہیں چاہا. دوسرے فرقے نے شرک اختیار کیا, حتیٰ کہ قبروں کو سجدہ کیا اور اس طرح اپنا ایمان ضائع کیا. ہم نہیں کہتے انبیاء کی پرستش کرو, بلکہ سوچو اور سمجھو خدا تعالیٰ بارش بھیجتا ہے, ہم تو اس پر قادر نہیں ہوتے, مگر بارش کے بعد کیسی سرسبزی اور شادابی نظر آتی ہے. اسی طرح انبیاء کا وجود بھی بارش ہے. انبیاء علیہ السلام کا وجود ایک بارش ہوتی ہے, وہ اعلیٰ درجے کا روشن وجود ہوتا ہے, خوبیوں کا مجموعہ ہوتا ہے, دنیا کے لیے اس میں برکات ہوتی ہیں. اپنے جیسا انہیں سمجھ لینا ظلم ہے. اولیاء اور انبیاء سے محبت رکھنے سے ایمانی قوت بڑھتی ہے. مشرک بھی سچی محبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں رکھ سکتا, اور ایسا ہی وہابی بھی نہیں کر سکتا. یہ مسلمانوں کے آریہ ہیں, ان میں روحانیت نہیں ہے, خدا تعالیٰ اور اس کے سچے رسول سے سچی محبت نہیں ہے. دوسرا گروہ جنہوں نے مشرکانہ طریقے اختیار کیے ہیں, روحانیت ان میں بھی نہیں, قبر پستی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. فرمایا دیکھو کہ کوڑی اور موتی دونوں دریائے سے نکلتے ہیں, پتھر اور ہیرا بھی ایک ہی پہاڑ سے نکلتا ہے, مگر سب کی قیمت الگ الگ ہوتی ہے. اسی طرح خدا نے مختلف وجود بنائے ہیں. انبیاء کا وجود اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے اور خدا کی محبت سے بھرا ہوا. اس کو اپنے جیسا سمجھ لینا, اس سے بڑھ کر اور کیا کفر ہوگا؟ بلکہ خدا نے تو وعدہ کیا ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ انہی میں سے شمار ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ بہشت میں ایک ایسا مقام عطا ہوگا جس میں صرف میں ہی ہوں گا. ایک صحابی رو پڑا کہ حضور مجھے جو آپ سے محبت ہے میں کہاں ہوں گا؟ حضور نے فرمایا کہ تو بھی میرے ساتھ ہوگا. پس سچی محبت سے کام نکلتا ہے. ایک مشرک ہرگز سچی محبت نہیں رکھتا. میں نے جہاں تک دیکھا ہے وہابیوں میں تیزی اور چالاکی ہوتی ہے, خاک ساری اور انکساری تو ان کے نصیب نہیں ہوتی. یہ ایک طرح سے مسلمانوں کے آریہ ہیں, وہ بھی الہام کے منکر, یہ بھی منکر. جب تک انسان براہ راست یقین حاصل نہ کرے, قصص کے رنگ میں ہرگز خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا. جو شخص خدا تعالیٰ پر پورا ایمان رکھتا ہے, ضرور ہے کہ اس پر کچھ تو خدا کا رنگ آ جاوے. دوسرے گروہ میں سوائے قبر پرستی اور پیر پرستی کچھ روح باقی نہیں ہے. قرآن کو چھوڑ دیا ہے. خدا نے امتم وسطن کہا تھا, وسط سے مراد ہے میاں نہ رو, اور وہ دونوں گروہ نے چھوڑ دیا. پھر خدا فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, آل عمران آیت 32. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روٹیوں پر قرآن پڑھا تھا؟ اگر آپ نے ایک روٹی پر پڑھا ہوتا تو ہم ہزار پر پڑھتے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش الحانی سے قرآن سنا تھا اور آپ اس پر روئے بھی تھے. جب یہ آیت آئی کہ وجینا بکا علی اولائے شہیدا النساء 42, آپ روئے اور فرمایا بس کر, میں آگے نہیں سن سکتا. آپ کو اپنے گواہ گزرنے پر خیال گزرا ہوگا. ہمیں خود خواہش رہتی ہے کہ کوئی خوش الحان حافظ ہو تو قرآن سنے. حضرت نے ہر ایک کام کا نمونہ دکھلا دیا ہے, وہ ہمیں کرنا چاہیے. سچے مومن کے واسطے کافی ہے کہ دیکھ لیوے کہ یہ کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں. اگر نہیں کیا تو کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں. حضرت ابراہیم آپ کے جد امجد تھے اور قابل تعظیم تھے, کیا وجہ کہ آپ نے ان کا مولود نہ کروایا؟
حضرت اختص کی خدمت میں سوال کیا گیا کہ خوش الحانی سے قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ فرمایا خوش الحانی سے قرآن شریف پڑھنا بھی عبادت ہے, اور بدعات جو اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں وہ اس عبادت کو ضائع کر دیتی ہیں. بدعات نکال نکال کر ان لوگوں نے کام خراب کیا ہے. اشعار اور نظم پر سوال ہوا تو فرمایا نظم تو ہماری اس مجلس میں بھی سنائی جاتی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ ایک شخص خوش الحان کی تعریف سن کر اس سے چند ایک اشعار سنے, پھر فرمایا رحمکم اللہ, یہ لفظ آپ جسے کہتے تھے وہ جلد شہید ہو جاتا, چنانچہ وہ بھی میدان میں جاتے ہی شہید ہو گیا. ایک صحابی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد میں شعر پڑھے, حضرت عمر نے روکا کہ مسجد میں مت پڑھو. وہ غصے میں آ گیا اور کہا کہ تو کون ہے کہ مجھے روکتا ہے؟ میں نے اسی جگہ اور اسی مسجد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھے تھے اور آپ نے مجھے منع نہ کیا. حضرت عمر خاموش ہو گئے. ایک شخص کا اعتراض پیش ہوا کہ مرزا صاحب شعر کہتے ہیں. فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود شعر پڑھے ہیں, پڑھنا اور کہنا ایک ہی بات ہے. پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شاعر تھے, حضرت عائشہ امام حسن اور امام حسین کے قصائد مشہور ہیں. حسان بن ثابت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر قصیدہ لکھا. سید عبد القادر صاحب نے بھی قصائد لکھے ہیں. کسی صحابی کا ثبوت نہ دے سکو گے کہ اس نے تھوڑا یا بہت شعر نہ کہا ہو, مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منع نہ فرمایا. قرآن کی بہت سی آیات شعروں سے ملتی ہیں. ایک شخص نے عرض کی کہ سورہ شعراء میں آخر پر شاعروں کی مذمت کی گئی ہے. حضرت اقدس نے فرمایا وہ مقام پڑھو, وہاں خدا نے فسق و فجور کرنے والے شاعروں کی مذمت کی ہے اور مومن شاعر کا وہاں خود استثناء کر دیا ہے. پھر ساری زبور نظم ہے. یرمیہ, سلیمان اور موسیٰ کی نظمیں تورات میں ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ نظم کہنا گناہ نہیں ہے. ہاں فسق و فجور کی نظم نہ ہو, ہمیں خود الہام ہوتے ہیں, بعض ان میں سے مقفع اور بعض شعروں میں ہوتے ہیں. مجلس قبل عزیز شاہ, فرمایا کتے سے مراد ایک تما آدمی جو کہ تھوڑی سی بات پر راضی اور تھوڑی سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں, اور بندر سے مراد ایک مصف شدہ آدمی ہے. مفسرین سے یہ بات ثابت نہیں کہ مصف شدہ یہود پر پشم پیدا ہو گئی تھی اور ان کی دم بھی نکل آئی تھی, بلکہ ان کے عادات مثل بندروں کے ہو گئے تھے. اس وقت بھی امت مثل یہود کے ہو گئی ہے. اس سے مراد یہی ہے کہ ان کی خصلت ان میں آ گئی ہے کہ مامور کا انکار کرتے ہیں. قصر صلیب پر فرمایا اب ایک ہوا چل پڑی ہے جیسے ہمارے دلوں میں ڈالا گیا ہے کہ مسیح مر گیا, ویسے ہی اب ان اہل یورپ و امریکہ کے دلوں میں ڈالا ہے. اخبار اور رسالے نکلتے ہیں اور مسیح کی امید لگ رہی ہے. سب پکار رہے ہیں کہ یہی زمانہ ہے. دانت کی داڑھ نکل کر اگر کانچ کی نظر آوے تو خطرناک ہوا کرتی ہے, دانت اگر ٹوٹ کر ہاتھ میں رہے تو عمدہ ہے. اس کے بعد مفتی محمد صادق صاحب, پھر سول اینڈ ملٹری گزٹ اخبار کا بقیہ مضمون سناتے رہے جس میں اسلامی عورتوں کا ذکر تھا. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلامی عورتیں صالحات میں نہ ہوں, وہ تھوڑی ہوں مگر ہوں گی ضرور. جس نے عورت کو صالح بنانا ہو وہ خود صالح بنے. ہماری جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پرہیزگاری کے لیے عورتوں کو پرہیزگاری سکھاویں, ورنہ وہ گنہگار ہوں گے. اور جبکہ اس کی عورت سامنے ہو کر بتلا سکتی ہے کہ تجھ میں فلاں فلاں عیب ہیں, تو پھر عورت خدا سے کیا ڈرے گی. جب تقویٰ نہ ہو تو ایسی حالت میں اولاد بھی پلید پیدا ہوتی ہے. اولاد کا طیب ہونا تو طیبات کا سلسلہ چاہتا ہے, اگر یہ نہ ہو تو پھر اولاد خراب ہوتی ہے. اس لیے چاہیے کہ سب توبہ کریں اور عورتوں کا اپنا اچھا نمونہ دکھلاویں. عورت خاوند کی جاسوس ہوتی ہے, وہ اپنی بدیاں اس سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتا. نیز عورتیں چھپی ہوئی دانا ہوتی ہیں, یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ احمق ہیں. وہ اندر ہی اندر تمہارے سب اثروں کو حاصل کرتی ہیں. جب خاوند سیدھے راستے پر ہوگا تو وہ اس سے بھی ڈرے گی اور خدا سے بھی. ایسا نمونہ دکھانا چاہیے کہ عورت کا یہ مذہب ہو جاوے کہ میرے خاوند جیسا اور کوئی نیک بھی دنیا میں نہیں, اور وہ یہ اعتقاد کرے کہ یہ باریک سے باریک نیکی کی رعایت کرنے والا ہے. جب عورت کا یہ اعتقاد ہو جاوے گا تو ممکن نہیں کہ وہ خود نیکی سے باہر رہے. سب انبیاء اولیاء کی عورتیں نیک تھیں اس لیے کہ ان پر نیک اثر پڑتے تھے. جب مرد بدکار اور فاسق ہوتے ہیں تو ان کی عورتیں بھی ویسی ہی ہوتی ہیں. ایک چور کی بیوی کو یہ خیال کب ہو سکتا ہے کہ میں تہجد پڑھوں؟ خاوند تو چوری کرنے جاتا ہے تو کیا وہ پیچھے تہجد پڑھتی ہے؟ الرجال قوامون علی النساء, اس لیے کہا ہے کہ عورتیں خاوندوں سے متاثر ہوتی ہیں. جس حد تک خاوند صلاحیت اور تقوی بڑھاوے گا کچھ حصہ ایسی عورتیں ضرور لیں گی, ویسے ہی اگر وہ بدماش ہوگا تو بدماشی سے وہ حصہ لیں گی. 16 مارچ 1903, شہر میں بعض احباب نے اپنے اپنے رویا سنائے. حضرت اقدس نے فرمایا کہ خواب بھی ایک اجمال ہوتا ہے اور اس کی تعبیر صرف قیاسی ہوتی ہے. رات کو میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اپنی جماعت میں سے گھوڑے پر سے گر پڑا, پھر آنکھ کھل گئی. سوچتا رہا کہ کیا تعبیر کریں. قیاسی طور پر جو بات اقرب ہوئے لگائی جا سکتی ہے کہ اس اثناء میں غنودگی غالب ہوئی اور الہام ہوا, استقامت میں فرق آ گیا. ایک صاحب نے کہا کہ وہ کون شخص ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ معلوم تو ہے مگر جب تک خدا کے اذن نہ ہو میں بتلایا نہیں کرتا, میرا کام دعا کرنا ہے. ایک صاحب نے سوال کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا حرام ہے. ہاں اگر کسی دوست اور تعارف کی جگہ سے روپیہ لیے جاوے اور کوئی وعدہ اس کو زیادہ دینے کا نہ ہو, اس کے دل میں نہ زیادہ لینے کا خیال ہو, پھر اگر مقروض اصل سے کچھ زیادہ دے دے تو وہ سود نہیں ہوتا, بلکہ یہ تو حل جزا الاحسان الاحسان ہے. اس پر ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر ضرورت سخت ہو اور سوائے سود کے کام نہ چل سکے تو پھر؟ اس پر حضرت حافظ نے فرمایا خدا تعالیٰ نے اس کی حرمت مومنوں کے واسطے مقرر کی ہے اور مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان پر قائم ہو. اللہ تعالیٰ اس کا متولی اور متکفل ہوتا ہے. اسلام میں کروڑ آئے ایسے آدمی گزرے ہیں جنہوں نے نہ سود لیا نہ دیا, آخر ان کے حوائج بھی پورے ہوتے رہے کہ نہیں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ لو نہ دو, جو ایسا کرتا ہے وہ گویا خدا کے ساتھ لڑائی کی تیاری کرتا ہے. ایمان ہو تو اس کا صلہ خدا بخشتا ہے. ایمان بڑی بابرکت شے ہے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, سورہ بقرہ آیت 107. اگر اسے خیال ہو کہ پھر کیا کرے تو کیا خدا کا حکم بھی بیکار ہے؟ اس کی قدرت بہت بڑی ہے, سود تو کوئی شے ہی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا کہ زمین کا پانی نہ پیا کرو تو وہ ہمیشہ بارش کا پانی آسمان سے دیا کرتا. اسی طرح ضرورت پر وہ خود ایسی راہ نکالی دیتا ہے کہ جس سے اس کی نافرمانی بھی نہ ہو. جب تک ایمان میں میل کچیل ہوتی ہے تب تک یہ ضعف اور کمزوری ہے. کوئی گناہ چھوڑ نہیں سکتا جب تک خدا نہ چھڑاوے, ورنہ انسان تو ہر ایک گناہ پر عذر پیش کر سکتا ہے کہ ہم چھوڑ نہیں سکتے, اگر چھوڑیں تو گزارا نہیں چلتا. دکانداروں اور تاروں کو دیکھا جاوے کہ پرانا مال سال آ سال تک بیچتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. ملازم پیشہ لوگ رشوت خوری کرتے ہیں اور سب یہ عذر کرتے ہیں کہ گزارا نہیں چلتا. ان سب کو اگر اکٹھا کر کے نتیجہ نکالا جاوے تو پھر یہ نکلتا ہے کہ خدا کی کتاب پر عمل ہی نہ کرو کیونکہ گزارا نہیں چلتا.